الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة والصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. صدق الله مولانا العظيم. امیر المجاہدین عزیز مقرر مولانا فضل الرحمن خلیل فضیلت الشیخ حضرت مولانا ڈاکٹر سید شیر علی شاہ صاحب انصار الاسلام میرے عزیز، میری زندگی سے بھی میرے عزیز، میرے پیارے مجاہدین، مجھے اس ماحول میں خود کو موجود محسوس کر کے میرے دل و نگاہ کی کیفیات الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی. بظاہر ہم آبادی سے ویرانے میں آئے تھے، لیکن یوں محسوس ہوا جیسے ہم قبرستان سے آبادی میں آئے ہیں. میں کتاب اللہ کا ایک تأثر اور پیغام آپ تک پہنچاتے ہوئے آپ کے دل و نگاہ کو اپنے شاندار ماضی کی تنویر سے منور کرنے کی کوشش کروں گا. پیش نظر کتاب اللہ کا جو حصہ ہے اس میں اللہ نے اسلام کے بیٹوں کو حکم دیا ہے کہ تم میرے اور اپنے دشمن کے ارادوں کو ناکام بنانے کے لیے اتنی تیاری کرو، اتنے مضبوط ہو جاؤ، اتنے مستحکم نظر آؤ کہ دشمن تم پر ہاتھ اٹھانے کی جرات ہی نہ کر سکے. ترہ دونا بھی کہا ہے، سب سے دونا بھی نہیں. ترہیب اس کے لیے تھوڑا سا میں آپ کو آپ کے شاندار ماضی کی طرف لے جانے کی کوشش کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا وہ آخری محرکہ جسے غزوہ تبوک کا عنوان دیا گیا ہے، جیش عسرا بھی کہا گیا ہے، یہ ایک عالمی طاغوت کے چیلنج کے نتیجہ میں دنیا کی تاریخ کے نقشے پر نمودار ہوا. جب مسلمانوں کو اقتصادی طور پر کمزور دیکھ کر رومی سلطنت کے تاجدار نے وارننگ دی تھی مدینہ کے خاص نشینوں کو کہ میں صفحہ ہستی سے تمہارا نام و نشان مٹانے کو آ رہا ہوں، اور یہ میری بہادری ہے کہ میں اپنے اس ارادے کو مخفی بھی نہیں رکھتا. تو میں بتا رہا ہوں کہ جو تم سے بن پڑتا ہے کر لو. اصل یہ اس کی بہادری اور شجاعت نہ تھی, خوش فہمی تھی اپنے بارے میں. اس نے مسلمانوں کو اتنا کمزور سمجھا, اتنا ضعیف جانا کہ اپنے اس فرضی ارادے کو مخفی رکھنے کی ضرورت محسوس نہ کی. تو میں تو انہیں مثل دوں گا, ان کی حیثیت ہی کیا ہے. میرے گرامی قدر, میرے نہایت ہی عزیز مجاہدین, یاد رکھیے گا, اسلام جہاد اسلام کے جسد, اسلام کے وجود کی روح ہے, لیکن اسلام کے دین رحمت ہونے میں کوئی شک نہیں. اس کے مزاج اور طبیعت میں جارحیت نہیں ہے. یہ بات بالکل طے ہے کہ اسلام نئی نو انسان کو آباد کرنے کے لیے آیا ہے, برباد کرنے کے لیے نہیں آیا. دو اور دو چار کی طرح یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ اسلام انسانی آبادیوں میں شعلے بھڑکانے کے لیے نہیں آیا, شعلے بجھانے کے لیے آیا, زخم لگانے کے لیے نہیں آیا, زخم مٹانے کے لیے آیا. مجھ سے یورپ میں ایک جگہ بات ہو رہی تھی اسی حوالے سے, تو جب کے نمائندہ نے کھڑے ہو کے سوال کیا کہ بدر سے یرموک تک اور مدائن قادسیہ تک جو تلوار چلی ہے اور مسلمانوں نے جہاد کے مرحلوں میں لاشوں کے ڈھیر لگا دیے ہیں, یہ زخم مٹائے جا رہے ہیں. تلوار زخم لگاتی ہے یا مٹاتی ہے؟ تو مجھے کہہ کے بیٹھ گیا. میں نے اس سے کہا, ہر تلوار موت کی علامت نہیں ہوتی, ہر چاقو موت کی علامت نہیں ہوتا, ہر نشتر مہلک نہیں ہوتا. یہ ہاتھوں پر انحصار ہے کہ وہ تلوار, وہ چاقو, وہ خنجر کس کے ہاتھ میں. اگر ڈاکو کے ہاتھ میں ہے تو وہ موت کی علامت ہے, اور اگر سرجن کے ہاتھ میں ہے, ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے, تو وہ زندگی کی علامت ہے. آج تک آپریشن روم میں انسانی جسم کی تیر پھاڑ کرنے والے سرجن کو دنیا کے کسی اسکالر نے دہشت گرد, خطرناک یا انسان دشمن نہیں کہا. میدان جہاد میں اترتا ہے تو اس کا ہدف تخریب نہیں ہوتا, اس کا ہدف تعمیر ہوتا ہے. بس اتنا فرق ہے کہ آپریشن روم میں سرجن ایک انسان کی زندگی بچانے کے لیے مستر چلاتا ہے, اور میدان جہاد میں مجاہد اسلام پوری انسانیت کو بتانے کے لیے تلوار اٹھاتا ہے یا گن اٹھاتا ہے. وہ بھی انسانیت کا محسن ہے, یہ بھی انسانیت کا محسن ہے. تو اسلام کے دین رحمت ہونے میں کوئی بحث نہیں ہے. یہ دین رحمت تھا, رحمت ہی سے ہوگی, دین چارحیت سے نہیں. لیکن اس کے اس تشخص سے کوئی اسے کمزور نہ سمجھے. پوری دنیا میں اسلام سے زیادہ شریف مذہب بھی کوئی نہیں, اور پوری دنیا میں اسلام سے زیادہ شجاع بھی کوئی نہیں. ماشاءاللہ یہ شریف اتنا ہے کہ اپنے قاتل کو معاف کرنے کا درد رکھتا, اپنے قاتل کو معاف کرنے کا درد رکھتا, اور بہادر اتنا ہے کہ ہزاروں کے مقابلے میں 313 کھڑے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عالمی تابوت کی یہ دھمکی سنی, یہ میں جس کی بات کر رہا ہوں رومی سلطنت کا تاجدار, روم اس وقت کا امریکہ ہے اور یہ ہرقل اس وقت کا کلینٹر ہے, ان کا جو عالمی کردار ہے اگر اس زاویے نظر سے میں دیکھوں تو یہ نسبتیں بڑی موضوع لگتی ہیں کہ میں اس وقت کے روم کو آج کا امریکہ کہوں اور اس وقت کے ہرقل کو کلینٹر کہوں. اس نے دھمکی بھی دی اور ساتھ میں اپنے جواسیس بھی بھیجے, اپنے وہ خفیہ جیسے آپ کے یہاں ایجنسیاں ہوتی ہیں نا, رپورٹر جاسوس بھی بھیجے کہ ہماری اس دھمکی کے بعد مسلمانوں کا رد عمل کیا ہے, ذرا اسے بھی دیکھ کے آؤ اور مجھے بتاؤ کہ ہماری دھمکی کو سننے کے بعد مدینہ والوں پہ کیا گزرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دھمکی سنی تو صحن مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرزندان اسلام کو طلب کیا, آسمان ہدایت کا سراج منیر صحن مسجد نبوی میں چمک اٹھا اور اس کے ارد گرد ہجوم ہدایت کا ہجوم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابوت نے ہمیں دھمکی دی ہے, اس نے ہمیں ضعیف جانا, شاید یہ سوچ کر کہ ہماری جیب خالی ہے یا ہمارے غلے کے گودام خالی ہیں, لیکن اسے غلط فہمی ہے. مسلمان اس وقت کمزور نہیں ہوتا جب اس کی جیب خالی ہو یا گودام خالی ہو, مسلمان اس وقت کمزور ہوتا ہے جب اس کا ضمیر مر جائے اور اللہ سے راستہ کمزور ہو جائے. ہم اس سے رحم کی اپیل نہیں کریں گے, رحم کی اپیل تو کریں گے لیکن خوشی سے جس سے ہم کیا کرتے. رب العالمین ہمارا حامی ناصر ہے, ہم دشمن کے ہر عزم کا جواب دیں گے, اور مجھے مجاہدین کے لیے سامان بھی تیار کرنا ہے, اور جو سرزندان اسلام میرے ہم سفر ہوں گے ان کے عیال و اطفال کے لیے بھی ہم نے کچھ اہتمام کرنا ہے, تو نفس جان پیش کرنے سے پہلے اپنا مال جو اللہ نے تمہیں دیا ہے جتنی تم نے توفیق ہے وہ پیش کرو, رب العزت جو دینے کا عادی ہے وہ آج تم سے کچھ لینا چاہتا ہے. اور حلقہ رسالت کے فیض یافتگان اس حقیقت کو خوب سمجھتے تھے کہ اللہ جب اپنے بندوں سے کچھ لیتا ہے تو وہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی, شفقت ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے, اس لیے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں, سب اس کے محتاج ہیں, بس وہ تو اسی طرح مانتا ہے اپنے بندوں سے کبھی کبھی جیسے باپ اپنے بیٹے کو کوئی کافی کوئی چاکلیٹ کوئی بسکٹ کوئی فروٹ دے اور پھر مانگنے لگے اپنے ابو کو بھی دو گے. ضرورت نہیں مانتا, شفقت مانتا ہے, شاید وہ اپنے بیٹے کا درد دیکھتا ہے کہ میرے بیٹے کو یہ نعمت اچھی لگی یا میں اچھا لگا, تو اللہ کے اپنے بندوں کو نعمتیں عطا کرنے کے بعد کبھی کبھی مانگ لیتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ انہیں نعمتیں اچھی لگ گئی یا میں اچھا لگتا ہوں. اور کبھی کبھی میرے عزیز میرا خیال میں آپ کو وہ زمانہ ضرور یاد ہوگا, شاید ایسے بچپن کی بات بھول گئی ہو,
باپ کبھی کبھی اپنے بیٹے سے جب اپنی دی ہوئی چیز مانگتا ہے تو بولی بھی اسی کی بولتا ہے, بچے کسی زبان میں بات کرتا ہے. اب اس کا پیار دیکھیے, فرمایا من الذي يقرض الله قرضا حسنا. اب دیکھیے قرض حسنا تو ہمیں دوسرے سے ملتے ہیں بھائی, ہم ضرورت مند ہوتے ہیں تو ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں قرض حسنا دے دو, ہم واپس لوٹائیں گے. یہ اس کے پیار کی حد ہے. من الذي يقرض الله قرضا حسنا, ہے کوئی جو ہمیں قرض حسنا دے دے, فَيُضَاعِفْهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا, اور ہم اسے لوٹائیں گے, لوٹائیں گے بھی آج عشر امثال نہیں کہا, اضعاف کثیر فرمائے, کہ تم وہ لاؤ جو تمہارے پاس ہے, ہم وہ عطا کریں گے جو ہمارے پاس ہے, تم گن گن کے دو, ہم گنے بغیر واپس کریں گے. فبول اد آسن کثیر, تو اس پر حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سب سے پہلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور اپنے مال و متاع کا نصف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کرتے ہوئے عرض کیا, اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے اس کا نصف عیال و اطفال کے لیے چھوڑتا ہوں, بچوں کے لیے چھوڑتا ہوں, اور نصف اللہ کے دین کے لیے وقف کرتا ہوں. قبول فرمائیے. اب جو سلسلہ شروع ہوا تو سن رکھا ہے آپ نے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر میں سوئی بھی نہ چھوڑی, جو کچھ تھا سب پیش کر دیا, اور سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے آج اتنا ایثار فرمایا, اتنی قربانی دی کہ اس غزوہ کے کل اخراجات کی ایک تہائی, مکمل ایک تہائی سیدنا عثمان ابن عفان نے پوری کر دی, باقی دو حصے پوری امت نے, جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت. بڑے تاریخ ساز جملے نطقِ رسالت سے ادا ہوئے کہ اے اللہ میں عثمان پہ فرش پہ راضی ہو گیا ہوں, تو عرش پہ راضی ہو جانا. اللہم انی رضیت عنہ عثمان فرش عنہ, میں عثمان پہ فرش پہ راضی ہو گیا ہوں, تو عرش پہ راضی ہو جا. اور پھر دوسرا جملہ, ما ذر عثمان ما عمل بعد حاضر جاؤ, آج کے بعد میرے عثمان کو دنیا کی کوئی بات نقصان نہیں پہنچا سکے گی, میں اعلان کرتا ہوں کہ عثمان کی منزل جنت ہے. میرے عزیز دوستو, ایک نوجوان نے کھڑے ہو کے مجھ سے کہا تھا کہ فریڈم دے دیا, فریڈم دے دیا تو عثمان کی گرے, اس لیے کہ صحابہ تاریخ کی پیداوار نہیں, تاریخ صحابہ کے چوٹوں کی ٹھوکروں کی پیداوار ہے, تاریخ سچ نہیں ہے, بہت بڑا ٹھوکا ہے. کسی مورخ کا نام لے کر یا کسی تاریخی کتاب کا نام لے کر صحابہ رسول سے تنقید کرنا بہت بڑی بدبختی اور بددیانتی ہے. پوچھیں گے تاریخ سے ہم امام اعظم ابو حنیفہ کیسے ہیں, احمد ابن حنبل کیسے ہیں, ابن تیمیہ کون ہے, شافی کون ہے, امام مالک کون ہے, راضی کون ہے, غزالی کون ہے, پوچھیں گے امام الدین ابن کثیر کون ہے, کہ یہ تاریخ کی پیداوار ہے. لیکن صحابہ والے بیت کون ہے, تاریخ کو ایک طرف رکھ کے ہم قرآن اور سنت سے پوچھیں گے کہ اس لیے کہ صحابہ قرآن اور سنت کی پیداوار ہے. یہ منظر دیکھ کر دشمن کے جاسوس بڑی تیز رفتاری کے ساتھ روم پہنچے اور اپنے بادشاہ سے کہا, ہم مدینہ کے سب و روز کو دیکھ کے آئے ہیں. اس نے کہا کہ پھر تمہارا تاثر کیا ہے, تمہارا امپریشن کیا ہے؟ جاسوسوں نے کہا امپریشن یہ ہے سر,
کہ مسلمانوں کو ٹچ کرنے کی کوشش نہ کر. بڑے آرام سے یہ بات کہوں گا, اللہ کرے آپ کے دل کی گداری میں یہ محفوظ رہے, زندگی کے سفر میں چراغ بن کر آپ کی رہنمائی. مسلمانوں کو ٹچ کرنے کی غلطی نہ کرنا سر. اس نے کہا کیوں؟ مسلمان تعداد میں ہم سے زیادہ ہیں, ان کا تعداد میں ہم سے زیادہ ہے. مسلمانوں کے پاس سامان جنگ ہم سے زیادہ ہے. جاسوسوں نے کہا سامان جنگ بھی زیادہ نہیں ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے ہمارے مقابلے میں. ان کے پاس جو کچھ ہے وہ نہ ہونے کے برابر چلے گا تو پھر وہ موٹے تازے ہیں. لیکن موٹے تازے بھی نہیں ہے, ایسے سوکھے ساتھ ہیں. پہلے کوئی جانور تو تم ہو سارے چون تین مندر جتنی بھی پناہ مانگتی ہے جب تم چلتے ہو کہ خدایا مجھے بولو براز کے ان مجسموں سے نجات عطا کر. وہ تو سوکھے ساتھ ہیں. تو اس نے بڑے غصے میں کہا کہ تعداد میں بھی وہ ہم سے کم ہیں, سامان ہر گزرگ بھی نہ ہونے کے برابر ہے, جسمانی اعتبار سے بھی ہم پہلوان ہیں وہ کچھ بھی نہیں. تم پھر بھی کہتے ہو کہ میں ان سے نہ لڑوں جبکہ میں آدمی یہودیت اور نصرانیت کو کار دے چکا ہوں. اب تم مجھے رسوا کرنا چاہتے ہو بدبختو کہ میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں کہ ڈر گیا ہوں مدینہ والوں سے. جاسوس نے کہا نہیں سر, خودکشی کا شوق ہے تو پورا فرمائیے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں لڑنا تو اس سے ہوتا ہے, ٹکرانا تو اس سے ہوتا ہے کہ جو قوم موت سے ڈرے. ہم سہنے مسجد نبوی میں ایسی قوم دیکھ کے آئے ہیں کہ وہ موت سے نہیں ڈرتی, موت ان سے ڈرتی ہے. آج مجھے آپ کے امیر محترم نے اور میرے عزیز مکرم نے کچھ واقعات سنائے ہیں شہداء کے, تو سنا تو مجھے رہے تھے اور مزے خود لے رہے ہیں. لوگ جب لے گئے ادھر جاور وہ دکھانے کے لیے وہ مناظر, گھڑی بھر کے لیے آئے کاش وہ گھڑیاں پلٹ آئیں. تو شہداء کی جو کیفیات انہوں نے مجھے سنائی وہ مجھے ساتھ میں ربی یاد ہو. یہ ایک جسم کے بوڑھے عزم کے جوان قصبہ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ ختم ہو گئی تو دیکھا مجاہدین کو, فرمانے لگے ابن ربیع نظر نہیں آ رہا, دیکھو نا جا کے زندہ ہے زخمی صورت میں, کیا اللہ کو اللہ کے جوار رحمت میں چلا گیا ہے. تو ایک انصاری گنجے شہیدہ کی طرف چلا گیا اور زور سے کہا صاحب ابن ربیع کہاں ہو؟ کوئی جواب نہ ملا. بکھرے ہوئے لاشے ان میں سے کوئی جواب نہ آیا, سناٹا تھا. پھر کہا صاحب ابن ربیع کہاں ہو؟ کوئی جواب نہ آیا. تو تیسری مرتبہ کہا رحمت عالم تمہیں یاد کر رہے ہیں, صاحب ابن ربیع کہاں ہو؟ اس پر ایک ہاتھ بلند ہو گیا کہ اگر وہ یاد کر رہے ہیں تو پھر یہاں ہوں اور کسی کے لیے نہیں ہوں. اگر وہ یاد کر رہے ہیں تو پھر ہاتھ بلند ہوا. پھر دوڑے اس ہاتھ کی طرف تو دیکھا خود شہادت سے گلگن کباب, جس زخموں سے آباد اور چہرے پر ایمان کا نور. فرمانے لگے میرے آقا کو میرے سلام کہنا اور عرض کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے احسانات کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے, اللہ تجھے خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے کہ ہم مجاور تھے تو نے ہمیں مجاہد بنا دیا، ہم ہرجائی تھے تو نے ہمیں یکجائی بنا دیا،
ہم مخلوق سے ڈرتے تھے تو نے ہمیں خالق سے ڈرنے کا سلیقہ دے دیا،
ہم موت سے ڈرتے تھے تو نے ہمیں زندگی کا پتہ بتا دیا، میرے سلامت کرنا، اور یہاں کھڑے باتیں کیا سن رہے ہو، واپس جاؤ، خبردار اگر کوئی تھی کوئی پروار اللہ کے محبوب تک پہنچا تو اللہ کے ہاں کوئی عذر نہیں چلے گا تمہارا، اسے اپنے محبوب سے بڑا پیار ہے،
تو باتیں کیا سنتے ہو،
حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے جا کے کہا،
زخمی ہے سعد ابن ربیع اور بس آخری سانس ہے،
عزیز آل گرامی اللہ کا محبوب رحمت عالم اٹھ کھڑے ہوئے اور اس صحابی نے بتا دیا تو وہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے،
اب سعد کے آخری سانس،
رحمت عالم نے اپنی گود میں لے لیا اور سعد ابن ربیع نے اپنے محبوب کے قدموں میں جان دی،
یہ وہ لوگ ہیں میرے عزیزوں کے جنہوں نے اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ نبھا دیا،
اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ نبھا دیا، صاحب وفا میں
ہر سو کانٹے،
دودھ زیادہ سائے کم،
پر اس راہ پہ چلنے والے خوش ہوئے پچھتائے کم،
آپ نے دیکھا
بیر مہونہ پر وہ 70 مجاہدین یہ دعوت و تبلیغ کے مشن پہ آئے تھے، دشمن نے دھوکے سے کام لیتے ہوئے جب ان سے حملہ کیا اور چن چن کر انہیں ذبح کرنا شروع کیا تو جب تک جان و تن کا رشتہ قائم رہا اور سانس آتی جاتی رہی ایک ہی آواز تھی، اب ایک ہی آواز،
یہ نہیں کہ یا اللہ تیرے دین کی دعوت کے لیے آئے تھے مار ڈالا،
میرے لیے کون سی اچھا بات تھی، اتنی اجازت نہیں کر سکتا تھا، تیرے دین کی دعوت کے راستے میں ہمارا یہ حال ہو گیا،
یہ تو ہم ہوتے ہیں نا دفتر شکایات کھولتے،
وہ زیادہ عشق کے پختہ کار مسافر، زندگی کی آخری سانس ہے اور کہتے کیا ہے،
فرمایا بلیہو انا قومنا، اللہ کے فرشتوں بہواؤ ہمارا یہ پیغام ہمارے آقا تک لے جاؤ، ہمارے بھائیوں تک لے جاؤ، بلیہو انا قومنا انا لدینا ربنا،
ہمارے بھائیوں اور ہمارے آقا کو جا کر بتا دو کہ ہم نے پیر مہونہ پر اپنے رب سے ملاقات کی،
ہمیں ہمارا محبوب مل گیا، ہمیں ہمارا مطلوب مل گیا، فرضی آنا بہرانا،
اور یہ ملاقات اتنی کامیاب ہوئی کہ وہ ہم سے راضی ہو گیا، ہم اس سے راضی ہو گئے،
معذرت چاہتا ہوں تھوڑا سا پھر مجھے موضوع سے ہٹ کے تھوڑا سا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی پتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے کیا گزری، وہ صبر کا مالا، وہ حوصلے کا سمندر، بڑا عجیب تجزیہ کیا امام اہل سنت نے علامہ ابن تیمیہ نے کہ دشمن ستا ستا کے تھک گئے، شعب بنو ہاشم نے 3 سال نظر بند رکھا، آب و جانا بند کر دیا، کمپلیٹ سوشل بائیکاٹ کیا، سر سے پاؤں تک تائف میں زخمی ہوئے، نالیں خون سے بھر گئیں، تھک گئے، راستے میں کانٹے بچھائے، سنگواری کا نشانہ بنایا، سر اقدس سے پورا پھینکا، لیکن سب پہلے یہ دیکھنے کے لیے کہ کبھی یہ شخص غصے میں تو یہ دیکھنے کو سب گئے کہ کبھی اس کے آئن میں تم نہ دکھائی دے، کبھی یہ غصے میں تو غصے میں مبتلا ہوئے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوئے،